बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बरूमन। सामीन, हमारी यह नशरियात शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, आप समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाद अहम खबरों की सुर्खियां। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इत्तेफाक राय हो जाने के बाद किसानों ने दिल्ली की सरहदों से अपने घरों के लिए वापसी शुरू कर दी है। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल के मामले में जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कराने का फैसला कर लिया गया है, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी में एशिया को फोकियत हासिल है। और अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इत्तेफाक राय हो जाने के बाद किसानों ने दिल्ली की सरहदों से अपने घरों के लिए वापसी शुरू कर दी है। गुज़श्ता एक साल से ज़ायद अरसे से 3 ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले हिंदुस्तानी किसानों ने हुकूमत की जानिब से कवानीन वापस लिए जाने और MSP पर गारंटी देने पर रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद अपनी तहरीक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक रियासत हरियाणा को दिल्ली से मिलाने वाले सिंघू बॉर्डर और इसी तरह टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने कैंप और खेमे समेटना शुरू कर दिए हैं। इस दरमियान किसान तंजीमों के तर्जमान राकेश टिकेट ने कहा है कि दिल्ली की सरहदों से किसानों ने आज अपने घरों के लिए वापसी शुरू कर दी है, लेकिन राकेश टिकेट ने कहा कि जब 15 दिसंबर तक सभी किसान अपने घरों को पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो दिल्ली बॉर्डर से अपने घर वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 13 दिसंबर को अमृतसर में किसानों के इज्तिमे में शिरकत करेंगे और 14 दिसंबर को हरियाणा के मुख्तलिफ अजला में जाकर अलग अलग शहरों में धरने पर बैठे किसानों से धरने ख़त्म करने की बाज़ाबता अपील करेंगे। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल के मामले में जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कराने का फैसला कर लिया गया है। सानहा सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत में गिरफ्तार मुलजमान का जेल ट्रायल करने के बाकायदा अहकाम जारी हो गए हैं। سیالکوٹ کی پولیس کے ترجمان کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جیل میں جا کر سماعت کریں گے۔ سیالکوٹ پولیس نے سماعت کے لیے عدالت کو وزارت داخلہ کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ یاد رہے کہ 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے سینکڑوں ملازمین نے سری لنکن مینیجر کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ گارمنٹ فیکٹری میں سینکڑوں ملازمین نے فیکٹری کے سری لنکن مینیجر پر مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر ڈنڈوں اور لاتھیوں سے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور بعد میں اس کی لاش کو جلا دیا۔ واقعے پر حکومت پاکستان اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلانے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ایشیا کو فوقیت حاصل ہے اور ہم ویانا مذاکرات کے نتائج پر توجہ دیے بغیر پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ طے کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کے روز تہران میں ایران سے باہر ایران کے سیاسی نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کے ساتھ منعقدہ ایک نشست میں کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں پڑوسی ملکوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں متوازن خارجہ پالیسی، فعال و پائیدار اور اسمارٹ ڈپلومیسی ہی ہمارا نعرہ ہے، اور حکومت کا 4 سالہ منصوبہ بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ کا مشن ملک کے خلاف پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو ختم کرانا ہے اور اس سلسلے میں انقلابی اور جہادی طریقہ اختیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ایشیا کو فوقیت حاصل ہے اور ہم ویانا مذاکرات کے نتائج پر توجہ دیے بغیر پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ طے کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بیرون ملک تمام ایرانیوں کو اعلان کردہ اصول پر اپنی کوششیں مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے اور ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانا ہی ان کا نصب و لین ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کی قیادت میں بیرون ملک ایرانی کونسل کا اجلاس عن قریب تشکیل پائے گا اور امید کی جاتی ہے کہ اس اجلاس میں ملک سے باہر ایرانیوں کی حمایت کے قانون کو منظوری دی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن علی کریمی فیروز جائی نے کہا ہے کہ ہر قیمت پر ایٹمی سمجھوتا تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نئے سمجھوتے کے لیے ایرانی قوم کے مفادات کا ضامن ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایرنا کے نمائندے سے گفتگو میں ویانا مذاکرات میں ملک کے پائیدار مفادات کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ ایران ان مذاکرات میں صرف ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے شامل ہوا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن علی کریمی فیروز جائی نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر بنائی جانے والی پالیسیوں میں نئے حقائق کی بنیاد پر منطقی توجہ دی جانی چاہیے اور ویانا میں جاری مذاکرات میں بھی حکومت کی توجہ ایرانی قوم کے مسلمہ حقوق کی بحالی پر مرکوز رہنی چاہیے، ساتھ ہی مقابل فریق کی وعدہ خلافی کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ویانا میں ایران کے مذاکرات کاروں کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی نئی حکومت معاہدے کے مثبت و منفی نکات پر توجہ اور مکمل حمایت کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شامل ہوئی ہے اور ایران کا خیال ہے کہ جوہری حقوق تسلیم شدہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایران کے قومی و سماجی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی بھی طاقت ان حقوق کو ایران کی دسترس سے خارج نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی اور یک طرفہ علیحدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قانونی طور پر امریکہ اس وقت ایٹمی معاہدے کا فریق نہیں ہے اور اسے اس معاہدے کی رکنیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تمام نقصانات کی تلافی اور خلاف ورزیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی کابل میں جمعے کو ہونے والے 3 دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعے کو مغربی کابل میں پے در پے 3 دھماکے ہوئے تھے۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 1 خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد طالبان کی اعلان کردہ تعداد سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کے تسلط کے بعد سے داعش کے حملے بڑھ گئے ہیں اور اس دہشت گرد گروہ نے اکثر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل طالبان حکام نے میڈیا سے اپنے انٹرویو میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ داعش افغانستان کے لیے کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں ہے اور ان کے اکثر اڈے ختم ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت نے اسلامی تعاون تنظیم سے اپنی حکومت تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی عارضی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلامی ممالک سے اپنے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آئندہ اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم رواں مہینے میں افغانستان کے بارے میں ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی اور افغانستان کو اقتصادی اور انسانی بحران میں مزید پھنسنے سے روکنے کی کوشش کرنے کی اپیل کرے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین پر مشتمل گروپ اور یورپی یونین کے وفود کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہندوستان نے افغانستان میں چیلنجنگ انسانی صورتحال کے پیش نظر ہفتے کو طبی سامان کی ایک کھیپ کابل کام ایئرپورٹ ایئر طیارے سے بھیجی ہے۔ طبی سامان کی کھیپ کام ایئر کے اس خصوصی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جسے جمعے کو 10 ہندوستانی اور 94 افغانی نئی دہلی پہنچے تھے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ دوائیں کابل میں عالمی ادارہ صحت WHO کے نمائندوں کو سونپی جائیں گی اور اس شہر کے اندرا گاندھی چلڈرن ہسپتال میں تقسیم کی جائیں گی۔ ہندوستانی حکومت کی مدد سے جمعے کو 10 ہندوستانیوں اور افغان اقلیتی برادری کے اراکین سمیت 94 افغان باشندوں کو کامیر کے خصوصی طیارے کے ذریعے نئی دہلی پہنچایا گیا۔ آپریشن دیوی شکتی کے تحت اب تک کل 669 افراد کو افغانستان سے نکالا گیا ہے۔ ان میں 448 ہندوستانیوں اور افغان ہندو سکھ اقلیت برادری کے اراکین سمیت 206 افغانی شامل ہیں۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس جنوبی معارب میں شدید جنگ کے بعد اس علاقے میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سب سے اہم اڈے کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یمن کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے جارح سعودی اتحاد سے شدید جنگ کے بعد جنوبی معارب کی وادی عبیدہ میں القاعدہ کے سب سے بڑے اور نہایت اہم اڈے کو کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس ایک چھاؤنی میں اسلحوں اور جنگی ساز و سامان کے ایک اہم گودام کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مارے پر یمنی فوج کے مکمل کنٹرول کے بعد القاعدہ دہشت گرد گروہ ان ہتھیاروں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یمن کے مفرور و مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت سے وابستہ حزب اصلاح نے، جسے سعودی عرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، فروری میں حضرموت، البیضہ اور ابین سے القاعدہ کے سینکڑوں دہشت گردوں کو معارب میں منتقل کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ صوبہ معارب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے تازہ دم فوجیوں کی پیش قدمی ایسی حالت میں جاری ہے کہ صوبے میں ایک جانب یمنی فوج اور رضاکار فورس جارح سعودی اتحاد سے لڑ رہے ہیں اور دوسری جانب زرخرید سعودی جنگجوؤں کے خلاف بھی برسرے پیکار ہیں۔ اس درمیان یمن کی مسلح افواج کے دفاعی سسٹم نے ملک کے شمال مشرقی صوبے معارب کے علاقے میں سعودی عرب کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یمن کے دفاعی سسٹم نے صوبہ معارب کے ضلع سرواہ میں امریکہ کا تیار کردہ ایک اسکین ایگل جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ امریکہ کے اسکین ایگل ڈرون طیارے کا شمار جدید ترین ڈرون طیاروں میں ہوتا ہے۔ یمنی فوجی نے چند روز قبل بھی معارب کی فضاؤں میں امریکہ کے اسکین ایگل ماڈل کا ایک جدید ترین ڈرون طیارہ سرنگوں کیا تھا۔ رواں سال میں امریکہ کا یہ نواں ڈرون طیارہ ہے جسے یمن کے دفاعی سسٹم نے مار گرایا ہے۔ حالیہ دنوں میں یمن کے بعض علاقوں میں جارے سعودی اتحاد کے ساتھ یمنی فوج اور رضاکار فورس کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ لبنان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ برج شمالی کیمپ میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ہتھیاروں کے گودام میں ہونے والے دھماکے میں 30 سے زائد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے شہر سور میں برج شمالی فلسطینی کیمپ میں ڈیزل کے ایک ٹینک میں آگ لگنے سے یہ آگ قریب میں واقع مسجد اور ہتھیاروں کے ایک گودام تک جا پہنچی، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کا یہ گودام فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے متعلق تھا۔ ہمارے نمائندے نے ہفتے کے روز لبنان کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس دھماکے میں 12 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے بعد حزب اللہ اور تحریک عمل کے امدادی کارکن وہاں پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ لبنانی فوج نے بھی علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا ہے۔ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے سور شہر میں فلسطینیوں کا یہ کیمپ 1955 میں قائم کیا گیا، جہاں 12 کیمپوں میں کوئی 400,000 فلسطینی رہائش پذیر ہیں۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی اور صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق شہر الخلیل کے علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپیں اس علاقے کے فلسطینیوں کے گھروں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے ان حملوں میں فلسطینیوں کے خلاف زہریلی گیس کے گولے داغے اور ربڑ کی گولیاں استعمال کیں۔ جمعے کو بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ پر حملہ اور حماس کے 5 اراکین کو گرفتار کر لیا تھا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے اس حملے میں تحریک حماس کے رکن شیخ فلاح ندی اور سامی حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ رات بھی صہیونی فوجیوں نے نابلس میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی تحریکوں نے صہیونیوں کو غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف دشمنانہ اقدامات تیز کرنے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ عراق انتخابی نتائج کے خلاف مظاہروں کی کال دینے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شیعہ مرجعیت نے اقوام متحدہ کے مندوب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کا اہتمام کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اقوام متحدہ کے مندوب جنین پلاسخارت سے، جو نجف اشرف کے دورے پر ہیں، ملاقات سے اجتناب کیا ہے۔ اس کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے اس اقدام پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام سیاستدانوں، پارٹیوں اور سماجی شخصیات کو مرجعیت کی پیروی کرتے ہوئے پلاسخارت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ عراق کے سیاسی امور میں مداخلت اور اس ملک کے الیکشن کمیشن اور انتخابی نتائج کے سلسلے میں پلاسخارت کے حالیہ موقف کی بنا پر انہیں سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ عراقی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کا اہتمام کرنے والی کمیٹی نے عراقی سیکیورٹی اہلکاروں اور الحشد الشعبی سے دہشت گردوں اور ان کے اڈوں کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے عراقی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کی مدت میں عدم توسیع پر تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ درخواست ایک بنیادی اور ناقابل اجتناب مطالبے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی ریڈیو تہران سے عالمی خبریں آپ سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام۔ بہت
جی ڈاکٹر صاحب، عراق سے امریکی فوجی انخلا کے بارے میں استقامت و مزاحمت مخالف میڈیا مختلف طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، حقیقی صورتحال کیا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عراق کی صورتحال بہرحال اس وقت پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. بنیادی طور پہ وہاں پہ انتخابات کے نتائج کے عنوان سے ایک بحران ہے کہ جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا. پھر نئی حکومت ظاہر ہے انتخابات کے نتائج کی روشنی میں کوئی نئی حکومت بنے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے وہ 31 دسمبر کو امریکی فوجی موجودگی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے. اور ہمارے سامعین یقین اس بات سے آگاہ ہیں کہ جب نیرو قدس کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی مہندس, اس کے بعد جو عراق کے اندر ایک عوامی سیاسی ایک اجتماعی جو ماحول بنا, اور چونکہ اس قتل کے اور شہادت کے ذمہ دار امریکہ تھا, تو ایک شدید نفرت جو پہلے بھی موجود تھی لیکن اس میں شدت آئی, اور اس کے نتیجے میں عراق کے اندر مختلف حلقوں سے امریکی فورسز کو عراق سے نکل جانے کے بارے میں مطالبات سامنے ہیں. تو انہی مطالبات کی روشنی میں عراقی پارلیمنٹ نے ایک باقاعدہ بل پاس کیا کہ جو ایک لحاظ سے قانون کی حیثیت رکھتا ہے, جس میں امریکن فورسز کے انخلاء کا فیصلہ کیا گیا تھا. اب امریکن ظاہر ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ عراق کے اندر موجود رہیں, اور ظاہر ہے خطے کے اندر ان کے اپنے اہداف ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اور اس کے لیے ان کے پاس لابیز بھی ہیں عراق کے اندر بھی. عراق کے ارد گرد جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی امریکنز لابی موجود ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ عراق کے اندر بدستور امریکی قبضہ رہے یا امریکی فورسز موجود رہیں. لیکن پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا, اور پارلیمنٹ کے فیصلے کو اتنی آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن سیاسی تبدیلیاں آئیں اور ان سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں عادل عبد المہدی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے, اور پھر مصطفیٰ کاظمی آ گئے. مصطفیٰ کاظمی کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ وہ کسی حد تک ایک امریکہ کی طرف ایک رجحان رکھتے ہیں, وہ عادل عبد المہدی کی طرح نہیں ہیں کہ جو اینٹی امریکہ اور صرف عراق کے عنوان سے یا علاقائی ممالک کے عنوان سے ان کی سوچ تھی. مصطفیٰ کاظمی کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ اس کے ارد گرد بھی اور ان کی جو سیاسی روش ہے اس میں پرو امریکہ جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے. بہرحال لیکن دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ مصطفیٰ کاظمی بھی کوئی اس میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کر سکے یا سابقہ فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے. انہوں نے جو آخری واشنگٹن کا دورہ کیا اور اس میں جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہوئی, تو اس ملاقات میں بالآخر یہ طے پایا کہ 31 دسمبر کو امریکن فورسز عراق سے اپنا انخلاء مکمل کریں گی. لیکن یہاں پہ آ کے واشنگٹن نے ایک نئی سازش شروع کی اور کہا کہ ٹھیک ہے عام فورسز تو چلی جائیں گی, لیکن ہم عراقی فورسز کی تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے کچھ امریکنز کو عراق میں رکھیں گے. تو اس پہ بہرحال ایک معاہدہ ہو گیا مصطفیٰ کاظمی کی حکومت اور جو بائیڈن کی حکومت کے درمیان کے کچھ فورسز جو ہیں وہ باقی رہیں گی تربیتی امور کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اور اس کے لیے, لیکن وہ کسی عملاً کسی کاروائی میں سیکیورٹی کے مسائل میں دخیل نہیں ہوں گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 31 دسمبر جوں جوں قریب آ رہا ہے, امریکہ اور امریکہ کی لابیز فعال ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انخلاء کو ڈیلے کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے, اس کو مؤخر کرنے کے لیے. اب جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خود اس وقت جو پرو امریکن میڈیا ہے یا اینٹی ریزسٹنس میڈیا ہے وہ اس وقت اس طرح کی خبریں مسلسل نشر کر رہا ہے کہ ضرورت ہے اور ابھی امریکہ کو نہیں جانا چاہیے, اگر امریکن فورسز چلی گئیں تو عراق کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, عجیب و غریب قسم کے ان کے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں. اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ عراق کے اندر ایک ایسی فضا تیار کریں کہ لوگ کہیں اور پارلیمنٹ کے اراکین بھی کہیں کہ ابھی عراقی ضرورت ہے اور امریکن فورسز کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے اس وقت اینٹی ریزسٹنس جو میڈیا ہے ان کا ایک پروپیگنڈا ہے, اور اس میں سعودی لابی بھی فعال ہے. سعودی میڈیا جو خطے کے اندر عرب میڈیا ہے اس کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو وہاں سے بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ عراق میں امریکنز کو مزید رہنا چاہیے. اب یہ تو ہے میڈیا کی صورتحال, لیکن ہم خود امریکہ کی جو سازشیں ہیں ان میں مثلا ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ اس وقت سینٹکوم کے جو چیف ہے اس خطے کے اندر ان امریکن فورسز کا, بلکہ ان دہشت گردوں کا, چونکہ انہوں نے جب سے حاج قاسم سلیمانی اور مہدی مہندس کے خلاف کارروائی کی ہے, تو اس کے بعد خطے کے عوام ان کو دہشت گرد فوج کہتے ہیں, یعنی امریکی فوج. یہ کوئی عراق کی دعوت پہ نہیں آئی, عراقی عوام کی دعوت پہ نہیں آئی, یہ جہرے ہے, مرضی سے آئی ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آئی ہے. تو اب ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ دہشت گرد فوج اور دہشت گرد فورسز اور دہشت گرد فوجی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. تو یہ سینٹ کام جو دہشت گردوں کا ایک یعنی فورس ہے کہ جو اس پورے خطے میں موجود ہے, اس کے جو جنرل مکنزی ہیں انہوں نے بھی سعودی اور سیونی میڈیا سے ملتی جلتی باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ فورسز تو چلی جائیں گی لیکن تقریباً 2500 کے قریب فورسز جو ہیں وہ بدستور عراق کے اندر رہیں گی, جبکہ معاہدے کے اندر اتنی بڑی تعداد کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود امریکی جو تھنک ٹینک ہیں یا امریکی جو پینٹاگون ہے یا امریکہ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی بہانے چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر موجود رہیں. اب انہوں نے ایک تو یہ اس طرح کے بیانات, ایک تو میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, پھر جرنیلوں نے اس طرح کے بیان دینا شروع کر دیے ہیں, ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو داعش کے جو سلیپر سیلز تھے, وہ جو بچے کھچے عناصر جو ہیں وہ اس وقت عراق کے مختلف علاقوں میں دور دراز جگہوں پہ موجود ہیں, ان کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا, ان کو دوبارہ سپورٹ کیا ہے اور وہ دوبارہ کارروائیوں میں مشغول ہیں. اس لیے آپ کو عراق کے عنوان سے اس طرح کی کارروائیوں کی خبر ملے گی کہ فلاں علاقے پہ داعش کے گروپ نے اتنے افراد کو شہید کر دیا, فلاں چیک پوسٹ پہ حملہ کر دیا, فلاں فلاں اس طرح کی چیزیں دور دراز علاقوں میں انہوں نے یہ کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے عراق کے بارڈرز کو بھی غیر محفوظ بنانے کے لیے وہاں پہ بھی کچھ کچھ ایسی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق کو اس طرف ہی متوجہ کیا جائے کہ عراقی حکومت اپنے لیے یہ خطرہ سمجھے کہ اس کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور اس کی ارضی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے, اور اس کے دباؤ میں آ کے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کر دیا. اسی طرح سیاسی اور سماجی عدم استحکام, جس انداز سے انتخابات ہوئی ہیں اور جو انتخابات کا سلسلہ ابھی تک موجود ہے, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی امریکی ہاتھ ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ 31 دسمبر کو امریکی فورسز کو جانا چاہیے. عراق کے اندر اس پہ ایک اتحاد ہے, سب اس پہ اجماع ہے کہ سب اس پہ راضی ہیں. اب دوسری طرف جو ہیں وہ امریکہ اور اس کے حواری بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنی فورسز کو عراق کے اندر مزید کچھ عرصے کے لیے رکھ سکیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین و والفري قين من عرب ومن عجم والفري قين من عرب ومن عجم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم
جي تهران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت
عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں بھی کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جامع جم سے روزنامہ جامع جم نے لکھا ہے ہمسایہ مغربی رقیب کے ساتھ سفارتکاری پوتین نے سید ابراہیم رئیسی کو دورہ ماسکو کی دعوت دی ہے، تو دوسری جانب ایران کے سپیکر نے گزشتہ روز ترک صدر اردوغان سے ملاقات کر کے ایران کے غیر مغربی سفارتکاروں کے لیے عزم کو ظاہر کر دیا ہے۔ ایران کے سپیکر اسلامی تعاون کونسل کے بین الپارلیمانی اجلاس کے سلسلے میں استنبول میں تھے، جہاں انہوں نے متعدد اسپیکروں سے ملاقات کے علاوہ صدر اردوغان، ایران اور ترک تاجر برادری کے ساتھ مشترکہ نشست میں شرکت کی۔ ایران کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے بتایا تھا کہ یہ دورہ ترک سپیکر کی دعوت پر انجام پایا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایران اور ترکی کے درمیان وسیع تعاون کی قرارداد کے دستاویزات کی تیاری آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ اسپیکر قالیباف نے تاکید کی تھی کہ بین الپارلیمانی سرگرمیوں کی مدد سے علاقے اور عالمی سطح کی سیکیورٹی کے سلسلے میں تعاون کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران اور ترکی کو مالی اور لاجسٹک لحاظ سے ایک عالمی ہب قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امریکی پابندیوں میں اتنا دم نہیں کہ ان دو ممالک کو اس پوزیشن سے محروم کر سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے مسئلہ فلسطین پر ہونے والے اجلاس کے سلسلے میں استنبول کا دورہ کیا تھا۔ سمیر رائے الیوم نے لکھا ہے، لعنت ہو اس پر، ٹرمپ کا پرانے دوست نتنیاہو پر حملہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پرانے دوست نتنیاہو کو انتہائی نازیبہ الفاظ سے یاد کیا۔ ٹرمپ نے طعنہ دیا کہ اگر ان کی جانب سے جولان پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہ کیا جاتا تو نتنیاہو پارلیمانی انتخابات میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ ایک انٹرویو کے دوران جب سیونی صحافی بیرک روویڈ نے ٹرمپ سے کہا کہ نتنیاہو تو آپ کے سب سے قریبی سیاسی دوست تھے، تو ٹرمپ نے کہا کہ اب نہیں، اور ایک عبارت استعمال کی جس کا مہذبانہ ترجمہ ہے، لعنت ہو اس پر، میں نے اس کے بعد نتنیاہو سے بات تک نہیں کی۔ روبرٹ نے بتایا کہ انٹرویو کے دوران ٹرمپ مسلسل نتنیاہو کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ٹرمپ نے انٹرویو کے دوران مزید کہا کہ نتنیاہو نے نہ صرف سب سے پہلے بائیڈن کو مبارکباد دی بلکہ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، حالانکہ میں نے ہر کسی سے زیادہ اس کا ساتھ دیا تھا، وہ چپ رہ سکتا تھا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نتنیاہو فلسطینیوں کے ساتھ امن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، جنرل راوٹ کی مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوے وقت نے خبر لگائی ہے، کراچی کا مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہونے تک ماڈرن شہر بننا مشکل ہوگا پاکستان کے وزیراعظم۔ جمعے کو وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی جدید شہر جدید ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اگر آپ چین کے جدید شہر دیکھیں تو وہ شہر بے انتہا آبادی کے باوجود اس لیے کامیابی سے چلتے ہیں کیونکہ وہاں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے، کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں 50 سال سے کراچی کو دیکھ رہا ہوں، ہم نے اس شہر کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس شہر کو کھنڈر بنتے دیکھا، کیونکہ کراچی کی مینجمنٹ سسٹم پر کبھی زور نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر عالمی پابندیوں کے باوجود تہران ایک جدید شہر نظر آتا ہے کیونکہ اس شہر کی مینجمنٹ جدید ہے، اس کی وہی مینجمنٹ ہے جو لندن، پیرس یا نیو یارک کی ہے۔ ان شہروں کی مینجمنٹ ایک ملک کی طرح ہے جو شہر کے تمام تر سہولتوں یعنی پانی، ٹرانسپورٹ اور سیوریج کے نظام سمیت شہر کو تمام سہولتیں وہ خود فراہم کرتا ہے، پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے، خرچ بھی وہ خود کرتا ہے۔ اور سمجھنا، آخر میں آپ کو ہندوستان سے شائع ہونے اخبار قومی آواز میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل کے اقتباس سے آپ کو روشناس کرتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، جمعے کے روز کسان لیڈر راکیش ٹکٹ نے آئندہ کی منصوبہ بندی کے تعلق سے کچھ اہم جانکاریاں دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے قائم ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے تحریک ختم کرنے سے متعلق خط جاری کر دیا ہے۔ اس وقت تھوڑا غم اور تھوڑی خوشی کے ماحول میں کسان غازی پور بارڈر اور دیگر بارڈر سے گھر کی طرف جائیں گے، لیکن سب کچھ ختم نہیں ہو گیا بلکہ کسانوں کے ایشوز کا حل نکالنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ سامعین، یادوں کے جھروکے کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام خلقت کی رہنائیاں، اور خلقت کی رہنائیاں کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور آخر میں آپ ایرانی فن تعمیر پروگرام سن سکیں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 20 آذر، 6 جمادی الاول اور 11 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ جمادی الاول سن 414 ہجری قمری کو معروف مسلمان ریاضی داں ابو سعید محمد بن عبد الجلیل سیستانی کا انتقال ہوا۔ وہ ریاضی، ہندسہ اور نجوم کے زبردست استاد تھے۔ ابو سعید سیستانی جو بھی علم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں کتاب لکھتے تھے اور اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کے ایک اہم کتاب کا نام جامع شاہی ہے، جو ریاضی سے متعلق ہے، اور اس کتاب کو عزت الدولہ کے نام سے معنون کیا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں المدخل، المعانی فی احکام النجوم اور الدلائل فی احکام النجوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چھ جماد الاول سن 948 ہجری قمری کو ایران کے معروف ریاضی داں غیاث الدین منصور نے وفات پائی اور شیراز میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں ریاضی اور حکمت میں مہارت کے سبب جوانی میں ہی اپنے زمانے کے علماء کے درمیان شہرت مل گئی تھی۔ غیاث الدین منصور نے اپنے والد اور دیگر علماء سے معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی استعداد و ذہانت کے سبب 20 سال کی عمر میں ہی اپنے دور کے علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے شیراز کے دوسرے سفر میں اس معروف ریاضی داں کو مراغا کا رصد خانہ بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ شاہ طہماسب صفوی نے انہیں اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، مگر بہت جلد انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی بقیہ عمر شیراز میں علم و دانش کے متلاشی افراد اور محققین کی تعلیم اور کتابوں کی تالیف میں گزار دی۔ گیارہ دسمبر سن 1946 عیسوی کو بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف اقوام متحدہ کے اراکین کی کثرت رائے سے قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے اقوام متحدہ کی سوشل کونسل کے زیر نگرانی اپنا کام شروع کیا۔ شروع شروع میں یونیسیف نے دوسری جنگ عظیم سے متاثر ہونے والے بچوں کے امور کی ذمہ داری لی تھی، لیکن بعد میں اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا اور دنیا کے یتیم اور پسماندہ بچوں کی تعلیم و تربیت، غذا اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی بھی یونیسیف کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گئی۔ 150 سے زیادہ ممالک میں یونیسیف کے دفاتر ہیں اور اس کا صدر دفتر نیویارک میں واقع ہے۔ بیس آذر سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم عالم دین اور معلم اخلاق آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی اغیار کے اعلی کار منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1292 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ دستغیب نے ایران کے دوسرے آگاہ و بیدار اور مجاہد علماء کی طرح اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد بھی جاری رکھی اور کئی بار شاہ کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ دستغیب مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل میں شیراز کے عوام کی طرف سے نمائندہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیراز کا امام جمعہ مقرر کر دیا۔ گیارہ دسمبر سن 1994 عیسوی کو روس کے جنوب مغرب میں واقع خود مختار جمہوریہ چچنیا پر روسی فوج کا حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ روسی فیڈریشن سے اس مسلم جمہوریہ کے اعلان آزادی کے سبب کیا گیا۔ ڈیڑھ سال تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد روس نے چچنیا سے پسپائی اختیار کی، اور روس اور چچنیا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے مطابق اور روس اور چچنیا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ طے ہوا کہ خود مختار جمہوریہ چچنیا کی صورتحال کے بارے میں 2001 میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود 1999 عیسوی کے نصف دوم میں روس اور چچنیا کے اختلافات میں شدت پیدا ہو گئی، اور اس طرح روس اور چچنیا کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ گیارہ دسمبر کو یونیسیف کی طرف سے بچوں اور ٹیلی ویژن کے درمیان رابطے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن تصویر اور آواز کا حامل ہونے کی وجہ سے خاندانوں، خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ گھر میں ٹی وی کی آمد سے خاندانوں کو ایک نئی سمت ملی، اور اس نے گھر کو آرام کرنے اور کھانا کھانے وغیرہ کی جگہ سے نکال کر ایک ایسے مقام میں تبدیل کر دیا جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیا کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ثقافتی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹی وی کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور ابلاغیات کا یہ اہم اور مؤثر ذریعہ بچوں کو معلومات کا حامل بنا سکتا ہے۔ بچوں اور ٹی وی کے درمیان رابطے کا دن دنیا کے بچوں اور اس جادوئی ڈبے کے درمیان مثبت رابطہ اور اس رابطے میں وسعت پیدا کرنے کا امکان فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے، جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے، تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے، جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے، جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں، جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے، اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے، اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا، اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا بند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں، جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے، جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جز میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے، جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے، کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل ایبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام اسر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت، بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، بارہویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشین ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے. کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں. ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے. ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا. یہ عمارتیں اپنی گوناگوں افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی. اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا. سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا. سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا. ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے.
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے. ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں. ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی. جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے. ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے. اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے. ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریل سے بنایا جاتا تھا. ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا. ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے. بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے.
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی. خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے. خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے. ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں. ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے. اس کے ایوان کے کتبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے. ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109x63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے. اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے. ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں. ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی، اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے، جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے۔ چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔